المعصومين ولعنة الله على قوم الظالمين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. انقلاب اسلامی ایک ایسی ملت نے برپا کیا کہ جس کے متعلق خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے چند مرتبہ احادیث اہل سنت کی احادیث کے اندر یہ کتاب حدیث موجود ہیں. ابھی ہم بچے تھے، ساتویں آٹھویں کلاس میں پڑھتے تھے، تو ہمارے لاہور کے قریب شرک پور قصبہ ہے، اس میں ایک شاہ صاحب تھے، نماز جمعہ پڑھانے آتے موڑ کھنڈے سے، تھوڑا دور ہے، اور انہوں نے تعلیم بھی کوئی اہل سنت کے مدار سے حاصل کی ہوئی تھی. اس وقت انقلاب اسلامی بھی نہیں آیا ہوا تھا. مجھے یاد ہے اس وقت وہ احادیث یہ جو ہے اہل سنت کے منابع سے بیان کیا کرتے تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا جائے گا تو اس سلیمان کی قوم جو ہے اس کو نیچے لے آئے گی. اس طرح بعض آیات قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اگر کوئی قوم، اگر آپ اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اہداف پروردگار کو عملی نہیں کرو گے اس دنیا کے اندر، تو خدا ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہو اور اللہ اس سے محبت کرتا ہو، خدا اس سے راضی ہو اور وہ خدا سے راضی ہو. تو اس طرح اس چیز کا زمینہ جو موجود ہے وہ پہلے سے خدا کے نظام کے اندر موجود تھا، اس کی بشارتیں موجود تھیں. جب انقلاب اسلامی آیا تو ایک حدیث، حضرت امام خمینی کی تصویر ایک چھاپی گئی جو جعفر رضا گردیزی صاحب کی کھینچی ہوئی تھی یا ان سے لی گئی، اس میں ان کا نام بھی تھا. تو ایک حدیث تھی جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ ایک زمانہ آئے گا جب قوم سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کی قوم بہت سخت سے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی ہوگی اور وہ اس کی اطاعت کرے گی، اور وہ شخص جو ہے نا ایک نئی تبدیلی پیدا کرے گا اس دنیا کے اندر. اسی طرح احادیث کے اندر یہ موضوع اس کی طرف اشارہ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، سے یہ حدیث ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے جناب معصومہ سلام اللہ علیہا، امام رضا امام حضرت معصومہ دونوں بہن بھائی ہیں، لیکن یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہے کہ خدا کا جو حرم ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، مکہ میں ہے، اور اس طرح پیغمبر کا جو حرم ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، اور ہم اہل بیت کا جو حرم ہے وہ قم المقدس میں ہے. شیخ مفید علیہ رحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، علل الشرائع کے اندر موجود ہے، کتاب ترجمہ ہوئی ہے، کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں زمین پر ایک سرخ ٹکڑا دیکھا، زمین کا ایک خاص حصہ دیکھا جو نورانی تھا اور سرخ تھا، اور وہاں پر ٹوپی پہنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ آپ کے اہل بیت کے ماننے والوں کی ایک جگہ ہے. تو کہا یہ شخص کون بیٹھا ہوا ہے؟ کہا یہ شیطان بیٹھا ہوا ہے تاکہ آپ کے اہل بیت کے ماننے والوں کو گمراہ کرو. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم، اٹھ جا. تو وہ مناسبت دی ہوئی ہے کہ کیوں قم کا نام قم ہے، یہ علل الشرائع کے اندر شیخ مفید علیہ رحمہ نے نقل کیا. لہذا اب دیکھیں کہ جس کام کو ہونا ہوتا ہے تقدیر الہی میں، تو خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ دین پورے ادیان پہ غالب آئے گا، اور یہ وعدہ خدا کا حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی ہاتھوں اس دنیا میں روح عمل ہوگا. یہ وہ وعدہ ہے جو 1,24,000 انبیاء کی محنت کا نتیجہ ہوگا. یہ وہ وعدہ ہے کہ جو ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام، 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور صداقت پر دلیل ہوگا. قرآن کی آیات کی صداقت کا وقت ہوگا جب اس پوری کائنات کے ذرہ ذرہ پر اللہ کی حکومت قائم ہوگی، حق کی حکومت قائم ہوگی. اس حق کی حکومت کے قیام کی زمینہ سازی یہ انقلاب اسلامی بنیادی طور پر اس انقلاب کی زمینہ سازی ہے. جب انقلاب آیا تو اس وقت دنیا کے اندر دو نظام تھے، ایک کمیونسٹوں کا نظام تھا روس میں، اور چائنا میں اسی طرح سوشلزم کے نام سے ایک نظام تھا، اور دوسرا جو نظام تھا سرمایہ دارانہ نظام تھا. آدھی دنیا پر وہ تھے چھائے ہوئے، آدھی دنیا پہ وہ چھائے ہوئے تھے. جب کسی ملک کے اندر کوئی ہلکا سا انقلاب بھی آتا تھا، فوجی حکومت بدلتی تھی، تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ حتماً اگر کوئی امریکہ نواز لوگ آئے ہیں تو امریکہ کی پشت پناہی ہوگی. یعنی دو قطب، اس وقت عالم دو قطب ہی تھا، پیچھے امریکہ تھا ایک روس تھا. لہذا تھوڑی سی بھی تبدیلی آتی تھی تو کہتے تھے یا امریکی لائے ہیں یا روس، یعنی کسی ملک کے اندر حکومت ہی قائم نہیں ہو سکتی. لیکن چونکہ حق کا وعدہ تھا، اور امریکیوں کا نفوذ ایران کے اندر اس قدر زیادہ تھا کہ اسرائیل کو تیل ایران دیتا تھا، تہران کے اندر اسرائیلیوں کا سفارت خانہ تھا، یہ تو اسرائیل کے اعتبار سے تھا. تہران کی سڑکوں پر منی اسکرٹ میں عورتیں گھومتی تھیں. مجھے ابھی بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے والد صاحب 70 کی بات ہے، زیارتوں میں گئے تھے. مجھے ایسے ہلکا سا احساس ہوتا ہے کہ جو ایران سے جاتا تھا آگے عراق زیارتیں کر کے آتا تھا، تو ایران کے آگے حالات نہیں بیان کرتا تھا، اس شرمندگی کی وجہ سے جو تہران کی سڑکوں پہ اور بعض دوسرے شہروں میں جو حالت تھی. شراب خانے کتنے تھے؟ اتنے شراب خانے تھے جتنے ادھر پیپسی اور کوکا کولا کی بوتلوں کی دکانیں ہیں. ان حالات میں اور امریکہ نے شاہ کو اپنا پولیس مین بنایا ہوا تھا، یعنی اس خلیج فارس اور عرب دنیا کے اندر جو امریکی مفادات کا تھانے دار تھا وہ شاہ ملعون تھا. اب اسے امریکہ کتنا مطمئن تھا، لیکن خدا کا وعدہ جو ہوتا ہے وہ بالآخر پورا ہونا ہوتا ہے. خمینی بوشکن کی شکل میں کلندر زمان اور حقیقی فرزند علی و بطول پیدا ہوا، اور جس نے اس نظام کو بدل کے رکھ دیا. بہت بڑا، یعنی امام کا شاہ کے خلاف اعلان جنگ کرنا یا اس کو پہلے مرحلے میں سمجھانے کی انداز میں گفتگو کرنا، اس پہ اعتراض کرنا، ایسی تھا جیسے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ اور جناب ہارون وہ سادہ سے لباس میں ایک عصا لیے کھڑے ہوں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اندر نہیں جانے دیتے تھے، وہ ایسے دیہاتیوں کی شکل تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام پیغام خدا دینا چاہتے تھے، ان کو اندر بار میں نہیں جانے دیتے تھے. اس وقت علماء اس حد تک متاثر تھے، کبھی آپ فلمیں دیکھیں تو شاہ کھڑا ہوا ہے تو بڑے بڑے جو جرنیل تھے اس سے جھک کے ملتے تھے اور اس کو ہاتھ میں بوسہ دیتے تھے. ذل خدا کے نام سے شاہ کو پکارا جاتا تھا، خدا کا سایہ. 2500 سالہ شہنشاہیت کی حکومت تھی، شاہوں کی حکومت تھی. ان حالات میں خمینی بوشکن نے قیام کیا. جب قیام کیا تو بڑے بڑے مرجیتیں، اور میں نے ایک دفعہ بہت ہی نہیں مدہ ضلع علی خدمت عرض کیا کہ امام کے پاس اتنے علماء تھے، 100,000 علماء تھے، تو امام آگا بہت ہی نہیں کہنے لگے نا واللہ، امام تنہا بوت، امام اکیلے تھے. یہ تو ایسا ایسا لوگ آئے، یعنی کسی کو باور نہیں ہوتا تھا کہ شاہ کے خلاف بھی کوئی آواز بلند کر سکتا ہے. اور ایسا قانون بنایا کہ جس کے مطابق اگر ایک امریکی کسی ایرانی کو قتل کر دیتا تھا تو اس پر مقدمہ نہیں چل سکتا تھا ایران کے اندر، اور اگر کوئی ایرانی کسی امریکی کو کتا بھی مار دے تو اس کو واجب پھانسی کی سزا تھی، ایسا قانون شاہ کی پارلیمنٹ بنا رہی تھی. ہم تبریز میں گئے ایک دفعہ تو ایک عالم دین تھے آغا قدوسی، کہنے لگے کہ یہ آج ایرانی باتیں کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ جب اسی تبریز شہر میں امریکی باہر نکلتے تھے تو جس لڑکی کو سمجھتے خوبصورت دیکھتے تھے اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے. اتنی بغیرت کر دیا تھا شاہ کی حکومت نے. ان حالات میں امام نے پہلے سمجھایا، جب وہ نہیں سمجھا تو احتجاجی آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں لوگ نکلے، لیکن ایک ہی دن میں 25 خرداد کو 1963 کو 25,000 افراد، 15 خرداد، یعنی یہ کوئی 5 جون بنتا ہے، 1963 5 جون کو 25,000 افراد ایک ہی دن میں مختلف شہروں میں شاہ کی فوج نے شہید کر دیے. 25,000، یہ جو یہاں پاکستان کے اندر تحریک جاری ہے اس میں اندر 5-10 ہزار ہمارے لوگ شہید ہوئے ہوں گے. یہ 10-15 سال سے جو اگر آپ کیلکولیشن کریں 5-10 ہزار افراد، 15,000 افراد شہید ہوئے ہوں گے، اور یہ کم از کم 15-20 سال کا عرصہ ہے، اس سے بھی کم ہے اندازہ ہے مجھے. لیکن میں کہتا ہوں اگر ہم بہت مبالغہ بھی کریں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس قوم کے اندر جہاں باطل کی یہ شان و شوکت تھی، جہاں امریکہ کا اتنا نفوذ تھا، جہاں شاہ کو لوگ ذل خدا کہتے تھے، وہاں ایرانی عوام کی تربیت اور دین کے سائے میں ان کی تزکیہ علماء نے دھیرے دھیرے اندر چھپ چھپ کے اس طرح سے کی ہوئی تھی زن و مرد کی کہ 25,000 افراد کی شہادت کے بعد بھی کوئی انہوں نے شکست نہیں مان لی. بظاہر یہ تحریک ختم ہو گئی، لیکن پہلی مرتبہ جب وہ پکڑ کے لے گئے امام خوینی کو تو امام کہتے ہیں، خود امام فرماتے ہیں کہ جب وہ جو قوم سے تہران جانے والی مین روڈ تھی اس سے وہ نیچے اترے ایک جگہ پر، میں نے اپنے دل کی طرف رجوع کیا، میں نے کہا خیر ہے، پکڑ کے لے گئے. علماء نے احتجاج کیا، قوم ساری اٹھ کھڑی، چھوڑ دیا ایک دفعہ، دوبارہ پھر پکڑ کے لے گئے. امام فرماتے ہیں کہ جو مجھے پکڑنے آیا تھا جرنیل، اس کا پسینہ بہ رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا، اور میں خمینی نے اسے تسلی دی. یعنی یہ بنیاد کہاں ہے؟ بنیاد خدا سے اتصال ہے، خدا کی قدرت پر یقین ہے. جو انسان خدا سے ڈرتا ہے پھر ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. لہذا 15 سال تک امام خوینی کی توزیل مسائل بھی دیکھ لی جاتی تھی تو اس بندے کو پکڑ لیا جاتا تھا. امام خوینی کی تصویر نہیں کوئی رکھ سکتا تھا، امام خوینی کی چھپی کتاب نہیں گھر میں رکھ سکتا تھا، ایسے حالات تھے. لیکن امام نے ایک بات کہی تھی، کہا کہ آپ سمجھانے والے بھی بہت تھے. اسی کمانڈر نے بالآخر ایک روحانی سے لوگ محبت کرتے تھے، مرجیت کا ایک نفوذ تھا. اسلامی انقلاب کے اندر میرا بیٹا جو سب سے بنیاد تھی وہ نظام مرضیت تھا، یعنی امام کی غیبت کبرا میں پورے اہل بیت کے ماننے والے شیعہ اپنے مجتہد کی طرف رجوع کریں، اس کی تقلید کریں اور اس کی طرف رجوع کریں. یعنی امامت ایک مرکزیت کا نام ہے. جب امام معصوم زندہ ہو تو پورے کائنات کے شیعہ جہاں بھی، کوئی ہندوستان میں ہو، کوئی ایران میں ہو، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو، جو بھی اہل بیت کا ماننے والا ہوگا اپنے وقت کے امام سے ارتباط میں ہوگا، ان کی اطاعت میں ہوگا، امام کی بات آخری بات ان کے لیے ہوگی. اور جب امام غائب ہیں تو ان کی عدم موجودگی میں نائب امام جو علم میں سب سے آگے ہوگا، جو تقوی الہی میں سب سے آگے ہوگا. لہذا یہ وہ نظام مرجعیت تھی جو اتنی نفوذ پذیر تھی عوام کے اندر، اس کا اثر تھا کہ وہ کمانڈر سمجھانے لگا کہ امام یا روح اللہ یا خمینی، امام کا لفظ تو بعد میں مشہور ہوا، آغا خمینی یا آغا روح اللہ کہتے تھے امام کو، کہ آپ کے ساتھ کون ہے، پکڑ کے لے جا رہے تھے تنہا. تو امام نے کہا میرا فوج اور لشکر ماؤں کی گود میں، موجود ہے، اگوش مادر میں ہے۔ صحیح 15 سال بعد، بالکل 15 سال کے بعد 1963 میں تحریک چلی، 79 میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 15 سال بنتے ہیں نا۔ 79 کے اندر فروری میں انقلاب آ گیا۔ اب امام نے جا کر ترکی میں گئے، وہاں لباس نہیں پہننے دیتے تھے، کوئی بات نہیں۔ عراق میں گئے، دشمن نے امام کو بھیجا کہ اتنے بڑے بڑے مجتہدین ہیں، امام خمینی دب جائیں گے۔ تو امام نے وہاں جا کے حکومت اسلامی کا درس دیا، اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ امام کی میرے بیٹا جو پہلی صفت تھی امام کی زندگی کا، اگر آپ مطالعہ کریں، کئی ایک واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ امام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو امام پہلے ہی بچپن کے اندر ہی امام تھے، اس کے لیے آمادہ ہو رہے تھے۔ اور یہ التافات پروردگار ہوتے ہیں، جو بچہ اس مقام تک پہنچنے والا ہوتا ہے خود بھی اسے احساس ہوتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ روح اللہ خمین کے اندر اتنا ذمہ دار بچہ تھا 8 سال کی عمر میں، کہ خمین کی جو مائیں تھیں، جو بچے شرارتی کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، تو ان کو کہتی تھی روح اللہ کی طرح پڑھو 8 سال کی عمر میں۔ اور اب بچوں کو بعض دفعہ پٹائی ہوتی تھی، نہیں پڑھتے تھے تو کہتے روح اللہ کی طرح پڑھ، تھپڑی مار دیتی ہوگی۔ ایک بچے کے ساتھ یہی ہوا، اس کی طرح پٹائی بھی ہوگی، ساتھ کہا روح اللہ کی طرح پڑھو۔ تو اس نے کیا کہا، روح اللہ تھوڑے سے پہاڑی علاقہ ہے خمین کا، ہم مثلا چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، تو مثلا روح اللہ ادھر بیٹھے ہوئے 8 سال بچہ پڑھ رہا ہے سنجیدگی سے بات، تو یہ بچہ جس کی پٹائی ہوئی تھی تھوڑا اوپر چلا گیا، ذرا اوپر پہاڑی پہ، چھوٹے چھوٹے کنکریاں لی اور اوپر سے وہ چھوڑ دیتا تھا، ڈلوان تھی تو روح اللہ کو آگ لگتی تھی کنکری، وہ ماں نے جو تھپڑ مارا تھا اس کا بدلہ روح اللہ سے آگ لیتا تھا۔ جب یہ شرارت کر رہا تھا تو آخر ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ برداشت کی ہوگی، تو روح اللہ نے کہا کہ بعد آ جاؤ ورنہ گدھے چرانے والے بنو گے، بعد آ جاؤ ورنہ گدھے چرانے والے بنو گے۔ میں نے خاص اس طرح اس کو ترجمہ کیا ہے، یعنی مفہوماً ترجمہ کیا، تو وہ شخص جس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، میں نے تبریز سے بھی واقعہ، اس بزرگ نے جو کنبے رہتا تھا، جو گدھے چرانے والا تھا، اس نے امام کی وفات کے بعد یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ہم نہیں پڑھے تو باہر آخر ہم گدھے چرانے والے بنے۔ یعنی روح اللہ کی اس قدر سنجیدگی تھی اس وقت بھی۔ نواب صفوی شہید ہو گئے، آپ نے نواب صفوی کا نام شاید سنا ہو، لیکن امام نے کوئی موقف نہیں اختیار کیا، لیکن ایت اللہ بروجردی کو کمبے لانے میں، نظام مرجیت کو مضبوط کرنے، امام نے بہت، امام خود آغا مدرس ایک بہت بڑے سیاستدان تھے، اور وہ اکیلے ہوتے تھے، روحانی تھے، عالم دین تھے، سید تھے، شاہ کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے، اکیلے شاہ کے خلاف تقریر کرتے تھے۔ شاہ نے روس سے معاہدہ کرنا چاہا، انگلستان سے معاہدہ کرنا دیے، ایک شخص نے کھڑے ہو کے ان معاہدوں کی مخالفت کی، بعد میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس زمانے میں روح اللہ خمینی پارلیمنٹ کی جا کے کاروائی دیکھا کرتے تھے، آغا مدرس سے ملے ہوئے تھے، یعنی آگاہی اس کے لیے جتنی ضروری ہے، امام نے اس کے لیے اپنی شخصیت کو بنایا، لیکن اصل امام کی ذات کے اندر وہ عرفان الہی ہے، وہ عشق خدا ہے۔ امام کی زندگی میں کہا کرتا ہوں دو گریے امام کی زندگی میں تھے جس نے خمینی کو خمینی بنایا۔ ایک خوف خدا سے ہر رات اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا سے گریا، اور ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری میں گریا۔ ہم نے خود دیکھا عاشور کے دن، وہ جو مخصوص ذاکر تھا، آغا کوثری ان کا نام تھا، وہ امام کے ہاں مجلس پڑھا کرتے تھے، ہر کوئی شخص امام کے ہاں مجلس بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ جب امام قم کے اندر، تہران کے اندر موجود تھے، جب وہ مصائب شروع کرتا تھا تو امام رضوان اللہ رومال جیسے رہبر رومال رکھ کے گریا کر رہے ہوتے تھے، کانپ رہے ہوتے تھے کندھے۔ ابھی بھی وہ عاشور کی جو فلمیں موجود ہیں ریکارڈ کے اندر۔ لیکن ایک جو بڑا واقعہ میرا بیٹا ہوا، قربانی کتنی بڑی دینی پڑتی ہے۔ امام کے ایک فرزند تھے مصطفیٰ خمینی، مصطفیٰ خمینی بہت بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ کوئی 50 آیات سورہ بقرہ کی، 50 آیات کی تفسیر ہے، 4 جلدیں ہیں تفسیر کی، مصطفیٰ خمینی نے لکھا تھا. جب وہ شہید ہو گئے، ان کو شہید کر دیا، سواک نے کروا دیا، زہر دے گئے کسی طریقے سے، تو امام نے کہا اگر مصطفیٰ زندہ بود خیلی خدمت بھی کرتے اسلام، اسلام کی خدمت کرتے، لیکن امام نے گریہ نہیں کیا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بات ہے 79 سال کی عمر میں، 78 سال کی عمر میں ایسا لائق اور مشتہد بیٹا شہید ہو گیا، امام نے گریہ نہیں کیا. لوگ پریشان ہوئے کہ اگر امام نے دل پہ لگا لی تو اس کا دل پہ اثر ہو جائے گا، لیکن آغا کوثری کہتے ہیں جب مصطفیٰ خمینی کے لیے مجلس رکھی گئی اور جو ہی میں نے مصائب سید الشہداء کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ خمینی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کندھے کانپ رہے ہیں، یعنی اس قدر شدت سے گریہ کرتے تھے حضرت سید الشہداء علیہ السلام. یہ دو خوبیاں تھیں. ایک میں واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، اب دیکھیں نظم و ضبط کی کیا کیفیت تھی. امام کے نظم و ضبط کی دو واقعات ہیں، اس کے اندر دوسرا درس بھی ہے، کہ امام رات 9 یا 10 بجے حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں جاتے تھے ایگزیکٹ ٹائم پہ. ایک تو آندھی ہو طوفان ہو ہمیشہ جاتے تھے. آغا احمد کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ بہت بارش ہو رہی تھی، طوفان آیا ہوا تھا، تو اپنے بابا کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ دور سے بھی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن امام گئے، اس رات بھی گئے. لیکن امام کے جانے کا انداز آپ دیکھیں کہ جس وقت حرم میں پہنچتے تھے لوگ اپنے گھڑیوں کا وقت صحیح کرتے تھے، اس وقت ادھر سے قدم امام خمینی کا حرم میں آتا تھا، ادھر 10 بجے ایگزیکٹ کا ٹائم ہوتا تھا یا 9 بجے کا، اس قدر نظم و ضبط تھا. اور دوسرا جو واقعہ ہے کہ چند مہینے بعد جب امام کو ملک بدر کر دیا، ترکی سے پھر وہ عراق چلے گئے، فیملی ادھر ہی تھی، وائف بھی اور بچے بھی سارے، نواسے نواسیاں، روتے بوتیاں، تو کہتے ہیں کہ ایک عرصے بعد، سال بعد، 2 سال بعد یا چند مہینوں بعد فیملی آئی امام کی عراق کے اندر، رات مثلا 1-2 بجے وہاں پہنچے، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو خود امام خمینی تشریف لائے، دروازہ کھولا اور 5 یا 10 منٹ بعد، وہ ایگزیکٹ لکھا ہوا ہے جہاں واقعہ لکھا ہے، 5 یا 10 منٹ بعد امام نے اجازت لی اور آ کے نماز شب پڑھنی شروع کر دی. اور اسی طرح ایک واقعہ ایت اللہ دستے گاہ بھی ایسے بزرگ ہستیوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم سفر پہ تھے اور سفر پہ جب گئے تو رات بس خراب ہو گئی اور امام نے ہمارے کہا کہ اور نماز شب پڑھتے ہیں، پانی نہیں تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی نہر بہ رہی ہے، امام نے کہا سب وضو کرو. بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ امام نے اجازت سے وہ پانی کا انتظام کیا. ایسے ہی تھا امام کی زندگی، جو یعنی یہ وعدہ ہے خدا کا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے جب پھر وہ خواہش کرتا ہے تو خدا پوری کر دیتا ہے. 10 فروری کا دن تھا، امام 9 دن پہلے فرانس سے تہران آئے تھے، شاہ پور بختیار، شاہ ملعون اپنی جگہ پر ایک وزیر اعظم یا چھوڑ گیا تھا، بہت خبیث آدمی تھا. شاہ پور بختیار نے حکم دے دیا کرفیو لگا دو. منصوبہ کیا تھا کہ کرفیو لگا دیں گے، سارے عوام اندر چلے جائیں گے، 400-500 علماء کو پکڑ کر شہید کر دیں گے، قیادت ختم ہو جائے گی، انقلاب زیر و زبر ہو جائے گا. سب پریشان، عجیب و غریب پریشانی، اب کیا کریں؟ امام کی خدمت میں آئے. جب امام کی خدمت میں آئے تو امام نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دیں، امام کمرے میں چلے گئے. یہ واقعہ نقل کرنے والوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. کہا امام خلوت میں گئے اور امام اثر سے توسل کیا، اور جو صلی علی محمد و علی محمد، امام جملے جو اپنی زبان سے کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے آغا آپ نے فرمایا ہے تو میں آ گیا ہوں، اب ہماری عقلیں یہاں کام نہیں کرتی، حکم دے اب کیا کریں. کہتے ہیں امام کچھ عرصے بعد، آدھے گھنٹے بعد، 15 منٹ بعد، جو بھی وقت تھا، باہر تشریف لائے اور حکم دے دیا کہ ہر مسلمان پر یا ایرانی پر واجب ہے کہ آج اپنے گھر میں رہنا حرام ہے. آج ہر ایرانی پر اپنے گھر میں رہنا حرام ہے. 11 فروری کی رات تھی, تہران کی سڑکوں پر برف باری ہو رہی تھی اور پورا تہران مرد و زن بچے دودھ پیتے بچے بھی سڑکوں پر موجود تھے تہران کے. صبح جب مظاہرے ہوئے تو صبح الحمدللہ انقلاب برپا ہو گیا, شاہ کی فوج تسلیم ہو گئی. اب دیکھیں بڑا فرق ہے عزیزو, آپ نے تھوڑا دیکھا نہیں, صرف 10-15 سال پہلے الجزائر میں ایک تحریک اٹھی, الیکشن میں جیت گئے اسلام کے حامی, امریکہ نے آگے وہاں کرفیو لگا دیا یا فوجی حکومت بنا دی. اس کے بعد الجزائر کے اندر ایسی جیسے افغانستان کے اندر تباہی کی, ایسے قتل و غارت کروایا کہ وہ پتا نہیں مسلمان وہ الیکشن جیتنے والے کہاں گئے, اور آج وہاں پر الجزائر میں اسلامی حکومت کا نشان دور تک موجود نہیں. اب شاہ کی جو فوج تھی اس منطقے ایشیا کی طاقتور فوج تھی, جس کو امریکہ نے ہر طرح کی جدید ترین ٹیکنالوجی دی ہوئی تھی, اور یہ اتنے خبیث تھے کہ اگر یہ کہتا ہے, ایک جنرل کہتا تھا کہ اگر مجھے سارے ایرانیوں کو بھی قتل کرنا پڑے شاہ کی خاطر تو میں کروں گا. اب امام کی کیا پالیسی تھی, امام نے کہا تھا اجازت نہیں ہے اسلحہ اٹھائیں فوج کے مقابلے میں, اسلحہ اٹھائیں بلکہ کیا کریں, کہا تم پھول لے کے جاؤ, جب کوئی فوجی ٹینک میں تمہیں کچلے تو اس کے سامنے پھول کرو. دیکھیں الجزائر میں بھی ہوا, ختم ہو گیا. اب جو بات الہامی ہوتی ہے, جب پھول پیش کرتے تھے آخر آہستہ آہستہ ایسا وہ طاقتور فوج کو پیار محبت سے ایسا مسخر کیا کہ پوری فوج جو ہے انقلاب کے مقابلے میں تسلیم ہو گئی. یہ امام کی خدا سے ارتباط, اہل بیت سے ارتباط نتیجہ ہے اس انقلاب کا, اس کے اندر ہزاروں اسرار و رموز ہیں. یہ ایک ایسا کام کیا اس زمانے میں کہ بہت ساری لوگوں کو بشارتیں ملی کہ ایسا انشاءاللہ یہ انقلاب اسلامی کے زمینہ سے. واقعہ امام نے بھی فرمایا ہے کہ ہمارا انقلاب یہ پرچم اسلامی حکومت انشاءاللہ ہم امام اثر کی خدمت میں دیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ ایک فقیہ کی حکومت قائم ہوئی, جب ایک فقیہ کی حکومت قائم ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ سر پر امامہ ہے, امریکہ نے محدود کر دیا ہے, یہ شیعہ انقلاب ہے. انقلاب اتنا, جب ایسا انقلاب آتا ہے تو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. ہمارے بعض لوگ تھوڑے کمزور ایمان یہ باتیں کرتے تھے, لیکن امام نے پہلا کام کیا کیا, فلسطین کے لیے یوم القدس کا اعلان کیا. پہلے سال 80 میں ہم نے یوم القدس کا جلوس نکالا تھا, 79 میں انقلاب آیا. یعنی اس انقلاب کا پیغام, میسج, پیغام انقلاب کو صادر کر دیا. فلسطین کے اندر حماس بن گئی, ادھر حزب اللہ بن گئی, حزب اللہ نے اسرائیلیوں کو اپنے لبنان سے واپس آنے پہ مجبور کر دیا. آپ دیکھیں ایک انقلاب اسلامی کا ایک نتیجہ لبنان کی حزب اللہ ہے, ایک نتیجہ. صرف 16 لاکھ شیعہ ہیں, آج وہ شیعہ عیسائیوں کو بھی جذب کرتے ہیں, آج وہ شیعہ لبنان کی سرزمین کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں, آج وہ شیعہ 17 ماہ کی طولانی جدوجہد کے بعد سیاست میں بھی کامیابی حاصل کی ہے. آج حماس, دیکھیں یہ انقلاب کا معجزہ ہے, یہ شیعہ انقلاب نہیں بلکہ وہ حقیقی انقلاب ہے جو اسلام کا ہو سکتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے, علی مرتضیٰ کا ہو سکتا ہے. آج اس انقلاب کے صدقے میں حزب اللہ شیعہ ہوتے ہوئے اور حماس سنی ہوتے ہوئے اس انقلاب کی پشت پناہ بھی ہے, اور امریکہ اسرائیل جیسے دشمن کی دشمنی پر بھی تلی ہوئے ہیں. بہرحال ایک غیر معصوم ہے, پھر فقیہ کی حکومت کے ہونے کے باوجود غیر معصوم ہے, لیکن کیا آپ نے دیکھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرا بیٹا ریاضی میں بچے جاتے ہیں فرسٹ آتے ہیں, فزکس کیمسٹری میں انٹرنیشنل مقابلوں میں جاتے ہیں فرسٹ آتے ہیں. ایک دن وہ بھی آیا کہ قوم کی سرزمین پر ایک بینر لگا ہوا تھا, میں وہاں موجود تھا, کہ دنیا کا کم سن ترین حافظ قرآن آج حرم میں آئے گا. محمد حسین طباطبائی, اس کی عمر کتنی تھی, 5 سال. 5 سال میں بچہ حرص نہیں کر سکتا, اس کو بڑی, یعنی بچے کی توان نہیں ہوتی. اب یہ اس حکومت اسلامی کا نتیجہ ہے جو ایران کی سرزمین پہ قائم ہوئی, اس پاکیزگی کا نتیجہ ہے, اس حجاب کا نتیجہ ہے, اس طہارت کا نتیجہ ہے, جو اہل بیت کی تعلیمات عملی ہوئی سرزمین پر, اس کا نتیجہ ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی, خیر اس رات میں نے آغا ابو ذر مہدوی صاحب آگے گھر میں تو میں جا نہیں سکا, اگر پتا چلا. اب اس بچے نے واقعا حافظ قرآن, آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہو, وہ ویڈیو واقعا ہر دفعہ دکھانی چاہیے تاکہ یادگار ایک چیز. وہ بچہ 5 سال کی عمر میں اسے جا کے سعودی عبداللہ شاہ عبداللہ کو پیش کیا, شاہ عبداللہ کو وہ درس دے کے آیا, یو کے میں لے گئے, وہاں سے اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی, سب نے سنا. اب اس بچے کے اندر کیا خوبی تھی دیکھیں. ایک دن میں نے ریڈیو آن کیا, یہ بات قابل استفادہ اس لیے عرض کر رہا ہوں, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حافظ قرآن بنا, اس طرح ہر ماں باپ ایسی شرائط فراہم کر سکتے ہیں. جب ان یہ سید ہیں, ان کے والد, جب شادی ہوئی ان میاں بیوی نے کیا کہا آپس میں, جو چیزیں طے, ہم بھی کچھ چیزیں طے کرتے ہیں, ان میاں بیوی نے کہا ہم حفظ قرآن کریں گے, دونوں میاں بیوی شروع کیا حفظ قرآن, گھر میں ماحول اب قرآن حفظ کرنے کا. ایک بچی پیدا ہوئی, جب اسے زبان ملی اس نے بھی حفظ قرآن شروع کر دیا, دوسری بچی پیدا ہوئی, یہ ظاہر تیسرا بچہ, یہ بچہ اب جب ماں کے شکم میں ہے تو بھی ماں قرآن حفظ کر رہی ہے, باپ قرآن حفظ کر رہا ہے. آج ٹیکنالوجی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ماں کے شکم میں جب بچہ ہوتا ہے, جو ماں ایکٹیویٹیز کرتی ہے, اگر انجینئرنگ کر رہی ہے تو بچہ جب آئے گا تو انجینئرنگ کے مطالب کو زود فہم اس کے لیے ہوگا, اگر وہ انگلش پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے انگلش یاد کرنا آسان ہوتا ہے. آج ٹیکنالوجی نے بھی جدید, اب یہ بچہ شکم مادر میں بھی قرآن سن رہا ہے. ابھی ایرانیوں نے تجربہ کیا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے تکیے کے اندر ایک چھوٹی سی ٹیپ رکھ دیتے ہیں, رکھی ہوئی ملتا ہے, وہ تکیا ملتا ہے, اس کو لگائے رکھتے ہیں کہ بچہ سوتے ہوئے جب قرآن سنے گا تو اس کے لاشعور میں قرآن جب اترے گا تو بڑا ہو کے اس کے لیے حفظ قرآن کرنا اور قرآن فہمی اس کے لیے آسان ہو جائے گی. لہذا یہ بچہ جب بڑا ہوا 2-3 سال کا, والد ان کے چچا تھے, تایا تھے, انہوں ایک لفظ پڑھتے تھے, بچہ اگلی آیت یعنی ایک لفظ کے بعد پوری آیت پڑھ دیتا تھا. اب انہوں نے متوجہ ہوئے کہ یہ ایکسٹراڈینری بچہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس میں محنت کی اور اشاروں کے ذریعے, مثلا جبل پہاڑ کہتے ہیں اشارتن, اشاروں کے ذریعے کئی ہزار اشارے خلق کیے اس بچے کو 5 سال کی عمر میں حفظ قرآن کے لیے. اور 5 سال کی عمر میں یہ بچہ صرف قرآن کی آیت طوطے کی طرح رٹتا نہیں تھا, اسے ترجمہ قرآن بھی آتا تھا. سمجھ گئے؟ جب اس قرآن آتا تھا, اس کا والد کہتا ہے کہ میں نے بچے کو قرآن حفظ کرایا ہے. جو بھی اس بچے کا ہنر کیا تھا, اور ابھی بھی الحمدللہ بچہ بڑا ہو گیا, کہ جہاں بھی جاتا تھا لوگ اسے سوال کرتے تھے. سوال لوگ عام طور پہ جیسے سوال کیا جاتا ہے اپنی زبان میں, اردو میں, کوئی انگلش میں, فارسی میں, جو بھی, اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بچے کو بتاتے تھے. بچہ سوال کا جواب عادی اعتبار سے نہیں دیتا تھا, بلکہ آیہ قرآن پڑھ کے دیتا تھا. لوگ سوال کرتے تھے, بچہ آیہ قرآن پڑھ کے جواب دیتا. جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ روایت ہے, لا محمد وآل محمد. ان کے والد کہتے ہیں کہ بھائی اس بچے کو میں نے قرآن حفظ کروایا ہے. یہ جو صلاحیت ہے کہ یہ ہر سوال کا جواب آیا قرآن سے دیتا ہے, یہ خداوند تعالیٰ نے قرآن کے صدقے میں سے عطا کی ہے. یہ کام ہے آج اس انقلاب کے صدقے میں, جس حوضہ جات میں قرآن نہیں تھا, وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ حوضہ جات میں کیا کچھ نہیں تھا, اور آج اس حوضہ جات میں کیا بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں جس میں امام نے انقلاب پیدا کیا ہے. اس کے اندر قرآن نہیں ہوتی تھی, تفسیر نہیں ہوتی تھی. جو عالم دین تفسیر اور قرآن کی بات کرتا تھا اسے جاہل عالم دین سمجھا جاتا تھا. آج بھی بڑے بڑے مراجع آج بھی دست تفسیر نہیں کہتے, اس کی ایک تفصیل ہے. لیکن میں جو بات کہتا ہوں, آج کئی اس انقلاب اسلامی کے صدقے میں کئی لاکھ نابالغ بچے حافظان قرآن ہیں ایران کی سرزمین پر. جو کل تک ہمیں 30 سال پہلے کہتے تھے شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتا, وہ تو وہ, آج اس کے اثرات جو پاکستان کے اندر موجود ہیں, سینکڑوں بچے آج بھی پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو حافظان قرآن ہیں, بچے اور بچیاں ہمارے پاس, اسی کی تحریک کا نتیجہ. یہ ایک نتیجہ ہے اس ایران نے جو ٹیکنالوجی میں پیش رفت کی ہے. دیکھیں اب آخری بات تو آپ نے پڑھی ہوگی, پہلے تو دنیا حیرت زدہ ہو گئی کہ جب ڈرون کو بحفاظت ایران کی سرزمین پر اتارا گیا. یہ ہمارے پاکستانی فوجی یا جرنیل یہ باور نہیں کر سکتے, ایران اتنا پیش رفت کر چکا ہے, ڈرون کو باسلامت بحفاظت اتارا گیا. اور آخری جرنیل نے جو امیر حسین ہے کہ ان کا نام ہے, جو آخری بات کی ہے کہ ہم نے ان کے سارے کوڈ توڑ کر, پاسورڈ سارے توڑ کر پوری کی پوری معلومات حاصل کر لی ہے. اور چند ایک باتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ تاکہ تمہیں باور ہو جائے کہ ہم نے واقعی توڑ لی ہیں ساری چیزیں. کہا کہ یہ فلاں امریکہ شہر سے مرمت کے لیے گیا تھا, پھر یہ واپس آیا تھا, اور یہ طیارہ اسامہ بن لادن کے گھر کی جسوسی میں ملوث تھا, اس کی پرواز کے اندر موجود ہے یہ ٹیکنالوجی. اب دیکھیں یہ انقلاب کا اثر ہے, وہ جو جنگ دشمن جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے, اس دشمن کے جنگ مسلط کرنے کے بارے میں اب امریکہ کو بہت پیش رفت کی ٹیکنالوجی چاہیے اگر ایران پر کوئی حملہ کرنا ہے. متوجہ کہ نہیں اس حد تک ٹیکنالوجی میں. لیکن سب سے بڑی, امام نے کہا تھا کہ ہم انقلاب صادر کریں گے, پوری دنیا اس وہابیت اور سنیت میں ایک شور مچ گیا کہ امام اب ایرانی حملہ کریں گے. امریکہ آج تک پورے عربوں کو ڈراتا رہا کہ یہ ایران مضبوط ہوگا, اس کے پاس ٹیکنالوجی آئے گی, یہ تمہاری حکومتوں کی ایسی تیسی کر دے گا. نہیں, ایرانیوں نے کہا, امام نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم فوجیں بھیجیں گے, ہمارے پاس آل محمد کی تعلیمات کا نور موجود ہے. جب ہمارے شہداء نے تقریباً کتنے شہید ہوئے, 70,000 افراد نے شہادت دی, 70,000. یہ ہے قرآن کا اثر, ظرفیت کتنی بڑھتی ہے, قربانی کا کتنا جذبہ. یہ دیکھ, یعنی جن کے پاس کربلا ہو وہی, یعنی کربلا ایک دن میں سارے مرد شہید ہو گئے, ایک دن کے اندر خیام جل گئے, ایک دن کے اندر علی و بطول کی بیٹیاں اسیر بن گئیں, کف و شام کے اتنی تحمل تھی. اگر یہ تحمل اور ظرفیت نہ ہوتی تو حسین و زینب سلام اللہ علیہ ہم اجمعین یہ کام انجام نہیں دے سکتے. 70,000 اس انقلاب میں لوگ شہید ہوئے. کربلا اس قدر ظرفیت وجود میں لاتا ہے, شرح صدر پیدا کرتا ہے. اور بعد میں جب صدام نے جنگ مسلط کی تو 2.5 لاکھ افراد اس جنگ کے اندر, آپ جتنے جوان, آپ چھوٹی چھوٹی عمروں کے نوجوان شہید ہوئے, پوری ایک فرہنگ کے شہداء ہے. کبھی آپ جنوب میں جائیں, جا کے دیکھیں, آج بھی ان شہداء کی ارواح زندہ ہیں الحمدللہ, اور اپنی تربیت کا کام انجام دے رہی ہیں. لیکن اس انقلاب نے جو بڑا کام کیا, امام نے کہا تھا, جو اہم بات ہے میرے بیٹا, میں اب ایک مقدمے کے ساتھ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, کہ خمینی دراصل کوئی ایک عام انسان نہیں تھے. خمینی کا دل امام زمان سے متصل ہے, پروردگار سے متصل ہے, تقدیر خدا سے متصل ہے. جب خمینی نے یہ کہا تھا کہ میرا لشکر ماؤں کی گود میں ہے, تو یہ زبان خمینی نہیں تھی, یہ زبان امام زمان تھی. تو آپ نے دیکھا کہ 15 سال کے اندر انقلاب برپا ہو گیا. اور جب یہ خمینی نے کہا تھا کہ مردہ باد امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت بے کنت, امریکہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا, اور آپ نے دیکھا کہ جتنا منفور ترین کوئی حکومت ہے جس سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ نفرت کیا جاتا ہے وہ امریکہ ہے, اور آج دنیا کے خطے میں نہیں, خود امریکہ کے اندر مردہ باد امریکہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں. ایک دو نعرے تو یار لگاؤ,
مردہ باد
امریکہ, مردہ باد
مردہ باد
امریکہ. اس حد تک اب دیکھیں, امام نے کہا تھا انقلاب صادر ہوگا, بظاہر جنگ ختم ہو گئی, بظاہر ایسا لگا کہ امریکہ نے پورے خلیج کے عربوں کو مضبوط کر دیا ہے, اب یہ انقلاب صادر نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ امام کی روح آج ناظر ہے, خمینی ابو شکن کی روح آج بھی دیکھ رہی ہے, آر حسینی کی روح اور ڈاکٹر شہید کی نور دیکھ رہی ہے, جنہوں نے اس مملکت کے اندر مردہ باد امریکہ کے نعرے لگائے تھے. آج مصر ہو، یمن ہو، اور اس وقت بحرین ہو، اور سعودی عرب ہو، اور دوسرے ممالک، سنی ممالک، آج ہزاروں لاکھوں بچوں کا نام حسن نصر اللہ ہے دنیا کے اندر، عرب دنیا کے اندر، آج عرب دنیا کے اندر انقلاب ہے۔ مصر وہ جگہ ہے جو تمدن اسلامی کا ہمیشہ گہوارہ رہا ہے، آج مصر کے اندر وہ تحریک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب وہ تحریک اٹھی لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کیسے ہو گئے، نہیں، رہبر نے کہا یہ اسلامی تحریک ہے، یہ وہ نور ہے جو وہاں پہنچا ہے۔ میں ایک واقعہ، لمبی ہوگی گفتگو، ایک واقعہ سنا ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رہبر معظم ہے انقلاب کی خدمت میں، دو دفعہ مصر کے 40 دانش مند آئے ہیں، الازہر کے دانش مند، پرنسپل، دوسرے لوگ دانش مند، پرنسپل تھا یا نہیں مجھے نہیں پتا، پڑھے لکھے لوگ، حوزوی دانشگاہی، اور آ کے رہبر معظم سے ایک سوال کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کا ماڈل ہے ولایت فقیہ کا، یہ مصر میں بھی عملی ہو سکتا ہے؟ تو رہبر معظم نے فرمایا کہ پہلے آپ جا کے اجتہاد کا دروازہ اپنے ملک کے اندر، اپنے حوضہ جات میں کھولیں۔ یہ وہ 1200 سال اجتہاد کا دروازہ، شیخ مفید، شیخ صدوق، بحر العلوم، علامہ ہلی، مقدس اردبیلی، وہ جو اجتہاد کا دروازہ 1200 سال کے اندر تشیع کھلا، اس کا نتیجہ ہے یہ ماڈل نظام حکومت کا، ولایت فقیہ کا ہمارے اندر۔ پہلے وہ کریں، اس کی زمینہ سازی کریں، پھر جا کے آپ ایران جیسی طرز کی حکومت اسلامی وہاں بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں تک تبدیلی ہے، پوری دنیا آج رجوع کر رہی ہے، ہمیں اسلامک ایجوکیشن سسٹم دیا جائے ایران کے اندر، ہمیں سیاسی سسٹم دیا جائے۔ آج پوری دنیا تشنا ہے کہ یہ نظامات جو آل محمد علیہ السلام جناح جو بلاغا کہ عملی تصویر جو ایران کے اندر موجود ہے، اس کے لیے تشنا ہے پوری دنیا کی حکومت۔ یہ وہ میرا بیٹا وہ راستہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ رہبر معظم انقلاب نے فرمایا تھا کہ یہ تبدیلی صرف مصر کے اندر آنے والی نہیں ہے، صرف یہ عرب دنیا کے یہاں تک بس نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہ تبدیلی یورپ کی عمیق ترین جگہوں پر جائے گی۔ لوگ باور، اس وقت مہینے دو مہینے کے بعد یہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے خلاف مظاہرے کرنے لگے، یورپ والے، انگلینڈ والے، اپنے ملک کے نظام کے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا نہیں بلکہ خود امریکہ، یورپ کے لوگ اپنے نظام، سرمایہ داری نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بیداری کی لہر ہے جو دراصل امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی زمینہ سازی ہے۔ لہذا ہماری بھی بیٹا ذمہ داری بنتی ہے، ہم بیدار ہوں، ہم صرف یونیورسٹیوں میں پڑھ لکھ کے ایک نوکری کی تلاش میں نہ ہو، روزگار کمانا تو ویسے ہی واجب ہے، عبادت ہے، لیکن یہ روزگار کمانے کے لیے صرف ہم پیدا نہیں ہوئے کہ اچھی نوکری مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، مکان نہیں۔ آج ظہور کا وقت ہے، امام کی امامت کے جلوے کا وقت ہے، آج فاطمۃ الزہرا کی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آج علی مرتضیٰ کی روح مطہر شاد ہونے کا وقت ہے۔ اس میں رول ادا کریں، اپنے آپ کو متوجہ کریں کہ امام کے انقلاب، امام عصر کے انقلاب کے لیے آپ کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ زندگی گزر جائے گی، گزرتے وقت نہیں لگتا، ابھی آپ 10-10-15-20-20 سال کے نوجوان ہیں، تھوڑے نوجوان ہیں جو 20 سال کی عمر سے کم ہیں، ایسے ہی ہے نا، 20 سال اور بھی گزر جائیں گے ایوریج عمر پاکستان کے اندر۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو گزاریں، امام عصر سے اتصال پیدا کریں، امام عصر سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اپنے لشکر میں شامل کریں، وہ اپنے اندر صفات پیدا کریں کہ واقعا امام عصر کے سپاہی اور حقیقی سپاہی بن کر آپ امام کے ظہور کی زمینہ سازی کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اپنے آپ کو معرفت خدا سے متصل کرنا، اپنے اندر وجود کے اندر امام عصر کا عشق پیدا کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان سے التجا کرنا، ان کی توسل کرنا، ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے صدقہ دینا، ان کے نیابت میں نماز پڑھنا، اس طرح سے اپنے آپ کو امام عصر سے متصل کریں کہ واقعاً آپ کے اندر وہ پاکیزگی اور طہارت پیدا ہو سکے کہ جس کے نتیجے میں آپ واقعاً اس مقام اور منزل تک پہنچ سکے کہ جس کے نتیجے میں واقعاً امام کے ظہور کی زمین حقیقی معنوں میں زمینہ سازی ہو سکے۔ یقیناً کسی قوم کے جوانوں سے زیادہ بہتر کوئی افراد نہیں ہوتے۔ خمینی کا ساتھ دینے والے یہ بچے تھے، 15-15 سال 20-20 سال کے، یہ صدام کے مقابلے میں لڑنے والے یہ بچے تھے 15-15 سال کے 20-20 سال کے۔ ایک کمانڈر تھا عراقی، اس کو کسی نے کہا تھا کہ کسی بسیجی کے ہاتھ نہ لگ جانا, کسی بسیجی کے ہاتھ نہ لگ جانا. تو وہ جسوسی کرنے کے لیے جب پھلانگا تو آگے ایران جو زیارت میں کتنے لوگ گئے ہوئے ہیں ہاتھ کریں, وہاں جو لوٹا ہے نا, لوٹا لوٹے کی شکل اس طرح ہوتی ہے, لمبا سا ہوتا ہے اور اس کی ایک نال نکلی ہوتی ہے, تو وہ ایک اصلہ ٹائپ لگتا ہے. وہ بسیجی جوان اٹھا تھا, طہارت کرنے جا رہا تھا نماز شب کے لیے, اور اس کے ہاتھ میں وہ لوٹا تھا. وہ پہلے ڈرا ہوا تھا دل کے دل میں, جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بسیجی نے کہا ایست, یعنی کیا سے کہیں انگلش میں, کیا کہیں, کھڑے ہو جاؤ, کیا سٹینڈ اپ, ہارڈ کے معنی ایست. تو اس نے کہا پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں کون سا خطرناک اسلحہ ہے, وہ لوٹا تھا لوٹا. اس کو جناب جا کے باندھا, جب خود طہارت کرنے گیا صبح ہوئی تو اسے پتا چلا تو یہ لوٹا تھا جس کے وہ 18 سال کے جوان تھے, 15 سال کے جوان تھے, جن سے عراقی کمانڈر بھی ڈرتے تھے. 25 جو جوان تھے نا وہاں کمانڈر تھے, حسین خرازی, شہید ہمت, ایسے لوگوں کے شہید بروسی, 25 سال کی عمر میں کمانڈر تھے. خوینی نے قوم کو سینما حالوں سے نکل کر مہاد جنگ پر پہنچا دیا تھا, اور امام نے فرمایا تھا کہ یہ مہاد جنگ وہ تزکیہ گاہ ہے کہ جہاں ایک جوان ایک رات میں سیر و سلوک کی عرفان کی 100 منزل طے کرتا ہے. جو ایک عارف 100 میں جس مقام اور منزل پر پہنچتا ہے, اس مہاد جنگ پر ہمارے جوانوں نے ایک ایک رات میں وہ مقامات حاصل کیے. فیض عزیزو یہ راستہ کھلا ہوا ہے, آپ کے لیے بھی کھلا ہے, میرے لیے بھی کھلا ہوا ہے. نہ میں اپنی اس عمر میں مایوس ہوں, الحمدللہ سیکھتے ہیں, اپنی تربیت کرتے ہیں, ہر لحظے متوجہ ہیں. آپ بھی سیکھیں, امام عصر کے حقیقی عاشق بنیں, امام عصر سے متصل ہوں اور اس خدا کی معرفت حاصل کریں, خدا کی قدرت کا یقین پیدا کریں, خدا سے اپنے آپ کو متصل کریں. اور اس کا جو سب سے آسان راستہ ہے وہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل ہونا ہے. اگر سید الشہداء کا دامن پکڑ لیں گے, سید ہر رات کوشش کریں کہ سید الشہداء کے راستے میں ان کی مظلومیت کا ذکر کر کے گریہ کریں, اور اس کے بعد خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو امام کا سپاہی قرار دے. صلی اللہ علی محمد و آل طیبین الطاہرین. اللہم صلی اللہ علی